حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ علم و حکمت کے مدنی پھول نامی سلسلے میں بہت سارے علم و حکمت کے مدنی پھول لیے، اگلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے امور پر بہت سارے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ آئیے آپ کو مفتی صاحب سے بھی ملائیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ اہلن و مرحبن و سہلن، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب رمضان شریف کی آمد کا غلغلہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو مخصوص عبادت ہے جس سے بہت زیادہ خاص نسبت رکھتی ہے تراویح، اس کا کانسیپٹ بھی اتنا زیادہ ایسوسیٹیڈ ہے، رمضان المبارک سے اتنا زیادہ ملا ہوا ہے کہ شاید رمضان شریف کا جب تاثر ذہن میں آتا ہے تو سحری، افطاری، روزہ، تو اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا جو تصور ہے یہ بھی ذہنوں میں جاگنا اور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنی زبردست اور اتنی مضبوط نسبت رکھنے والی عبادت اور ایسا ایونٹ، ایسی عبادت کہ جس کا جو موقع ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس گولڈن اپرچونیٹی کو بہترین سرمایہ کاری آخرت کے حوالے سے، جس میں بہت زیادہ نفع مل جائے، اس کی تیاری کر لینا تو ظاہر ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل تراویح کے مسائل جو موٹے موٹے ہیں، بنیادی ہیں، اہم ہیں، ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کانسیپٹ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری فاؤنڈیشن بھی مضبوط ہو جائے، بنیاد بھی مضبوط ہو جائے، اور پھر اس عبادت کو بجا لانے میں کیا احتیاطیں اور کیا مدنی پھول ہیں وہ بھی ہم مفتی صاحب سے لیں گے۔ مفتی صاحب، جیسے تراویح جو ہے یہ رمضان المبارک سے خاص نسبت رکھتی ہے، تو اب عمومی طور پر تراویح کا نام تو سنا ہوتا ہے اور بعضوں کو کچھ پتہ بھی ہوتا ہے، بعضوں کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ رکعتیں اتنی ہیں اور ہم نے جا کر امام صاحب نے کے پیچھے پڑھنی ہے۔ پھر مس کانسیپشنز بھی ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے آپ کہ تراویح کی شرعی حیثیت جو ہے یہ کیا ہے، کیا ہے تراویح؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شرعی حیثیت کے حوالے سے پہلے تو یہ ناظرین کو جان لینا چاہیے کہ
جی
ایک فرض ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
واجب، سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ، مستحب، یہ شرعی حکم جو دریافت کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ احکام کی قسمیں کہلاتی ہیں، اس کا حکم شرعی کیا ہے۔
ٹھیک،
مسلمانوں کو یہ بھی جاننا چاہیے اور اس بارے میں غور کرنا چاہیے کیا چیز کس درجے کی ہے۔
تو یہ فرض سب سے اوپر
فرض ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے بعد واجب ہے،
ٹھیک ہے،
واجب کے بعد سنت موقع ہے،
ٹھیک ہے،
پھر سنت غیر موقع ہے، پھر مستحب ہے،
اوکے،
یہ پانچ چیزیں ہیں جو کرنی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
فرض بہت ضروری ہے.
اوکے,
اور فرض اعتقادی بھی ہوتا ہے, فرض عملی بھی ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک ڈیٹیل اور اقسام ہے. فرض فرض ہوتا ہے, اس کا جو وہ کانسیپٹ ہے وہ عام طور پر کلیئر ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں. اسی طرح واجب, اس کی مثال جیسے وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں.
اوکے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے,
یہ بھی ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار, فرض کا تاریخ بھی گناہگار ہوگا, ایک بار چھوڑنے والا بھی گناہگار, اسی طرح واجب کا تاریخ بھی گناہگار
ہوگا.
منکر کے بارے میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے, فرض کا انکار کرنے والے پر کفر کا حکم آ جاتا ہے. اسی طرح جو واجب ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہوتا ہے. اور بھی اس کے اندر
ڈیٹیل ہے.
اس کے بعد سنت موقعہ ہے,
ٹھیک,
پھر سنت غیر موقعہ ہے, اور پھر مستحب ہے. اب سنت موقعہ وہ تاکیدی سنت ہوتی ہے,
تاکیدی سنت,
اس کی تاکید ہوتی ہے کہ وہ ضرور ادا کرنی ہے.
اوکے,
اور محققین نے یہ لکھا ہے کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ جو سنت ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت موقعہ کا ترک برا ہوتا ہے.
سنت موقعہ کا ترک برا ہوتا ہے, ٹھیک,
پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک آدھ بار ترک کیا تو یہ تو برا ہے,
ٹھیک ہے.
اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اساءت, سخت برا کام ہے سنت موقعہ کو چھوڑنا.
اوکے,
سخت برائی والی بات ہے,
ٹھیک.
اور اس کا جو عادی ہوتا ہے
لاپرواہی
کے ساتھ سنت موقعہ کی پرواہ نہیں کر رہے جناب,
اوکے,
تو وہ ظاہر بات ہے گناہگار بھی ہے.
صحیح.
اور جو ایک متقین کا ایک طریقہ ہے,
ٹھیک ہے,
اہل دین ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان سے جو ہمیں ملا ہے,
جی جی,
تو سنت موقعہ کی ادائیگی کیا کرتے,
ماشاءاللہ,
ان سے تابعین نے یہی سیکھا, اور اس کے بعد سارے ائمہ مجتہدین نے, اور اب 1400 سال کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہیں ان کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں ہے,
ماشاءاللہ.
تو سنت موقعہ کے ترک کا جو یہ ذہن, یہ بڑا خطرناک ہے, پہلی بات تو یہ,
ٹھیک.
اور اس کو حقی نہ جانے کوئی, یعنی اس کو ہلکا جانے. تو علماء نے تو لکھا ہے کہ سنت موقع کو ہلکا جاننا یہ تو دلالت فی الدین ہو جاتا ہے, یعنی گمراہی ہو جاتا ہے. اور صرف لاپرواہی اور سستی کائلی سے چھوڑنا,
جی جی,
وہ برا ہے اور عادی اس کا گناہگار ہے.
اوکے,
سنت موقع کے بارے میں چونکہ یہ اس کا ایک حکم ہے,
ٹھیک ہے,
سنت موقع کیا ہوتی ہے اور اس کے ترک پر کیا وبال
ہوتا ہے
یہ جان لیں گے تو اب اس کا احساس پیدا ہوگا کہ تراویح کا حکم کیا ہے.
ٹھیک,
تو تراویح کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ سنت موقع ہے.
اوکے,
اس پر اجماع ہے.
اجماع کیا ہوتا ہے؟
اجماع یہ ہوتا ہے کہ جو ائمہ مجتہدین مسلمانوں کے گزرے ہیں,
جو بڑے بزرگ ہیں, جو چار بڑے امام ہیں,
چار بڑے امام ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ائمہ مجتہدین,
اچھا اچھا اچھا,
صحابہ کرام کے دور میں ہی گویا اس کے اوپر اجماع ہو گیا.
اللہ اللہ,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تراویح ادا فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا.
مرحبا.
بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے, اس میں فضیلت بھی بیان ہوئی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا,
ٹھیک,
ایمان رکھتے ہوئے,
ماشاءاللہ,
اور ثواب کی نیت سے,
ٹھیک,
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مداومت نہیں فرمائی,
یہ
پابندی نہیں کی. مداومت کہتے ہیں دوام کے ساتھ عمل کرنا, پابندی کے ساتھ عمل کرنا, روزانہ پڑھنا, رمضان کے ہر روزے کے ساتھ اس کو ادا کرنا,
ٹھیک ہے.
کچھ دنوں تک آپ نے ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر ترک فرما دی.
اوکے,
اور ترک کی وجہ یہ بیان فرمائی حدیث کے اندر کہ اس خوف سے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے,
اب اگر فرض ہو جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا حکم اور سخت ہو جاتا, اور ترک کی صورت میں گناہ اور وبال بڑا شدید ہوتا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مداومت کرنے سے یہ ایک وہ تھا اندیشہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیتا, اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت نہیں کی, پابندی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا, لیکن اسے پسند کیا
امت کے لیے. یعنی حکمت اس میں یہ تھی مطلب کہ امت کے لیے آسانی ہو یا
آسانی.
کیا
جی, امت کے لیے آسانی ہے نا.
اوکے,
یعنی اوکے, جیسا اوکے. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے,
ٹھیک,
کہ اگر جو ہے وہ میں چاہتا تو حکم دے دیتا ہر نماز کے لیے مسواک کریں,
جی جی,
لیکن اسی اندیشے کی بنا پر کہ مسواک کہیں لازم نہ ہو جاتی, فرض نہ ہو جاتی,
صحیح,
یہ سنت ہی رہے, تاکہ فرق رہے گا تو کچھ گنجائش تو موجود رہے گی. مجبوری کی صورت میں بھی فرض جو ہے وہ بہت سخت مجبوری میں چھوڑنے کی رخصت ملتی ہے, اجازت ملتی ہے,
جی جی,
سنتوں کے اندر اس کی بنسبت تھوڑا سا حکم ہلکا ہوتا ہے.
اوکے,
تو ایک تو یہ تھا. اب سنت موقع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فعل آپ نے ہمیشہ کیا ہو, عبادت والا فعل آپ نے ہمیشہ کیا, پابندی کے ساتھ کیا, تو وہ سنت ہے,
ٹھیک ہے.
اب تراوی کیسے سنت ہو گئی؟
جی,
یہ بیان بھی آ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو ادا فرمایا لیکن پابندی کے ساتھ نہیں.
اس میں میرا ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا تھا مفتی صاحب کہ یہ ایک عام جو کرٹیکل قسم کا جو ذہن ہوتا ہے اس میں یہ سوال بھی آئے گا کہ دیکھیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ کبھی پڑھا ہے اور کبھی ترک بھی فرمایا ہے, یعنی چھوڑا بھی ہے اسے, تو ہمیں ان کو کاپی کرنا چاہیے, تو کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم کیوں پابندی سے پڑھیں؟ اور اب اس میں میرے خیال ہے کہ جب آپ یہ سمجھائیں گے ہمیں تو شاید اس کا جواب بھی اس میں آ جائے گا.
جواب بہت واضح ہے, اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے ہی اس کی سنت جو تاکیدی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے. وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام ضابطہ بیان فرمایا. آپ کی حدیث شریف ہے, قولی آپ کا فرمان ہے,
ٹھیک ہے.
اس کے اندر آپ نے ایک کلیہ دے دیا. وہ کلیہ کیا ہے, عام ضابطہ کیا ہے, وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین,
اللہ
تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین میں سے, خلفاء راشدین کی جو سنت ہے وہ بھی تم پر لازم ہے. اب اس میں ہوا یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رمضان کی راتوں میں جدا جدا لوگ یہ نماز ادا کر رہے ہیں تراویح مسجد کے اندر, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جمع کیا اور ان کا امام بنایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرمایا کہ آپ یہ ان کی امامت کریں گے اور تراویاں پڑھائیں گے.
مرحبا.
تو وہ تراویح ادا ہوئی, دوسرے دن آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ تراویح ایک امام کے پیچھے سارے لوگ جمع ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں.
ماشاءاللہ.
تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے یہ جملہ ادا فرمایا, نعمت البدعت حاضی, یہ کتنی پیاری بدعت ہے,
اللہ
کتنا
اللہ
پیارا طریقہ
اللہ
ہے
اللہ اللہ
کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ رمضان کی راتوں میں قیام تراویح جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہے.
ماشاءاللہ.
تو یہ جو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اس کو رواج دیا,
ٹھیک,
اس کے بعد سارے صحابہ نے اس کو قبول کر لیا.
حضرت عثمان غنی,
غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی, اس کی رکعتیں بھی 20 ہیں. اس طرح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی رہی, حدیثوں میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. تو صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین,
ان کی بھی سنت یہی ہے
جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی سنت بھی تم پر لازم. تو فاروق اعظم خلیفہ راشد ہیں, خلیفہ دور میں, پہلی تو یہ. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ,
جی جی,
پہلے دو خلیفہ مسلمانوں کے,
جی جی,
افضل بھی یہ دونوں سب سے زیادہ ہیں. افضلیت کی ترتیب بھی ہے, جو خلفاء راشدین ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں, پھر حضرت عمر فاروق افضل ہیں, پھر حضرت عثمان غنی ہیں, پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں. تو یہ دو جو ابتدائی ہمارے خلیفہ راشد ہیں,
جی جی,
شیخین جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں تو خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علیحدہ سے بھی فرمان موجود ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا.
اللہ,
تو فاروق اعظم نے جب یہ جو ہے اس کی جماعت کی شکل میں اس کا اہتمام کیا,
ٹھیک ہے,
اور اس کو سارے صحابہ نے قبول کیا,
جی جی,
اور خلفائے راشدین کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطہ بھی دے دیا کہ ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے.
ماشاءاللہ.
اس اعتبار سے سنت موقعہ ہے.
اوکے.
خلفائے راشدین کا فعل,
ٹھیک ہے,
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول. تو صرف خلیفہ راشد کے فیل سے یہ سنت موقع دا نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے,
اس کے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے.
ماشاءاللہ.
آپ کے فرمان سے بھی سنت موقع دا کا ثبوت ہوتا ہے.
مرحبا مرحبا, بہت پیارا آپ نے ماشاءاللہ یہ سمجھایا, اور یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ جب سرکار کا طرز عمل ہے تو امت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اور سرکار کے ہی فرمان سے آپ نے ماشاءاللہ یہ ہمیں سمجھا دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب میں چاہوں گا سب, یہ نہیں, ویسے آپ نے سنت موقع کا جنرل حکم تو بیان کر دیا ہے, اس کو ایسوسیٹ کر دیں, اس کو نسبت قائم کر دیں تراویح کے حکم سے. یعنی مرضی ہے پڑھوں, مرضی ہے نہ پڑھوں, پڑھ دیا تو بھی ٹھیک ہے, کوئی فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کی کانوں میں باتیں پڑتی تو ہیں رمضان شریف میں تراویح کے حوالے سے.
میں نے ابھی پہلے بیان کیا نا کہ سنت موقع کا حکم کیا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ سنت موقع ترک کرنا, اس میں سستی کاہلی کے ساتھ چھوڑنا سخت برا کام ہے,
اوکے,
سخت ناپسندیدہ کام ہے,
ٹھیک ہے,
صحابہ کرام کی روش سے ہٹ کر چلنا ہے.
اوکے.
جو اہل اللہ ہیں, اہل دین ہیں, متقی پرہیزگار صالحین کا گروہ,
جی
ہمارا,
جی, جی جی,
جو ایک نبی کریم علیہ السلام کے بعد سے قائم ہے, اس کے طریقے سے جدا ہونا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے,
ٹھیک.
دوسرا یہ کہ سنت موقع کا جو ترک کا عادی ہے وہ گناہگار ہے, تو گناہ سے تو بچنا ہی بچنا ہے,
ٹھیک.
تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سستی کاہلی اور ہیلے بہانوں کی بجائے سنت موقع کی ادائیگی کا ذہن بنایا جائے,
ٹھیک.
تو جب یہ سنت موقع ہے, دوسری ایک مسئلہ پہلے بھی ہم نے کسی سلسلے میں ڈسکس کیا تھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں پر بھی یہ سنت موقع ہے.
اوکے.
تو اب بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ شاید عورتوں پر نہیں ہے, تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی یہ تراویح جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے, اور اس کا تعلق وہ ختم قرآن سے بھی نہیں ہے کہ جناب تین دن کے اندر ہو گیا تو باقی دن جو ہے تراویح نہیں پڑھنی.
صحیح.
تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے, 30 ہیں تو 30 اور 29 ہیں تو 29.
اوکے.
ہر روزے کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے, بغیر مجبوری کے اسے ترک نہیں کیا جا سکتا,
نہیں کیا جا سکتا. ماشاء اللہ. سب پہلے بھی جو ہے نا وہ ذہن میں ایک سوال آیا ہے ختم قرآن کے حوالے سے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ ذرا یہ مدنی پھول بھی اس والے میں ارشاد فرما دیجیے کہ یعنی فائنل ذرا اطمینان بخش جواب ہمیں مل جائے, رکعتیں کتنی ہیں اس کی تراویح کی؟
دیکھیے تراوی کی رکعتوں میں تو کوئی شبے والی بات ہی نہیں.
اچھا,
سارے جو دنیا کے مسلمان ہیں عرب و عجم کے,
ساری دنیا کے مسلمان,
ساری دنیا
کے,
وہ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟
20
رکعتیں. میڈیا کے ذریعے بھی اب تو مختلف جو اسلامی ممالک ہیں وہاں کی تراویاں بھی لوگوں کو نظر آتی ہیں, اور عمرے پر بھی لوگ جاتے ہیں, وہاں پر بھی جو نظام ہے اسی طرح بغداد شریف کے اندر, اور اگر کسی اور ممالک کا بھی لے لیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب 20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں, اور اس کی 20 رکعتوں پر بھی جو ہے وہ جمہور ائمہ کا اجماع ہے.
یہ جمہور ائمہ کا اجماع سے کیا مراد ہے؟
امام اعظم ابو حنیفہ ہیں,
ٹھیک ہے,
حنفیوں کے امام ہیں, امام مالک ہیں مالکیوں کے امام ہیں, امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل, چار جو ائمہ اربع کہلاتے ہیں دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت, انہی میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہیں.
اوکے,
ان سب کا موقف یہ ہے کہ 20 سے کم ان کی تعداد نہیں, اس کے علاوہ 20 سے زیادہ کا تو ایک آدھ کال ملتا ہے,
ٹھیک,
لیکن 20 سے کم کی طرف نہیں ہے.
اوکے,
اب عجیب بات یہ ہے کہ بعض اوقات مسجد میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب 7 یا 8 رکعتیں پوری ہوئیں تو بعض مصلی لپیٹ کے ٹوپی جیب میں ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی روک کر پوچھ لے کہاں جا رہے ہو, ابھی تو تراویح باقی ہے,
بولا آج بھی ہوتی ہے,
وہ کہتے ہیں بھائی 8 بھی ہوتی
ہے,
تو سب کہتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے اور کب سے ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا. دوسرا یہ کہ حدیثوں میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ 20 رکعتیں تراویح ہوتی ہے. موتا امام مالک بہت مشہور حدیث کی کتاب, اس میں حدیث ہے کہ 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں, اور امام بہکی فرماتے ہیں 23 رکعتوں میں سے جو 3 ہوتی تھیں وہ وتر ہوتے تھے, اور 20 رکعتیں تراوی کی ہوا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے رکعتیں 20 ہی تراوی کی پڑھی جاتی تھی. تو رکعتوں کے اندر کوئی شبہ والی بات نہیں, اگر 20 سے کم پڑھیں گے, جتنی کم پڑھیں گے تو اتنی رکعتیں آپ نے چھوڑ دی. تو اگر 2 رکعتیں چھوڑیں گے تو 18 تو سنت موقع تھی وہ ادا کر دی آپ نے, 2 سنت موقع چھوڑ دی اس کا بھی وہی حکم ہے. اگر آپ نے 12 چھوڑ دی, 8 پڑھ لی تک, اس کا بھی وہی حکم ہے. تو پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے پڑھیں کہ جو طریقہ اہل اللہ سے ثابت ہے, اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ تراش خراش کرنا یا اپنے نفس کے آرام کے لیے, کسی نے کہا چلو چپ چاپ مان لو اس بات,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کم ہو رہی ہے نا,
کم ہو رہی ہے,
کل کو کوئی 4 کی آواز لگا دے گا تو وہ 4 کے اوپر آ جائے گی.
ہر جو بے ثبوت بات ہوتی ہے اس کی طرف آدمی کو نہیں جانا چاہیے.
ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اچھا اب کیا کہتے ہیں, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جیسے اب آپ نے یہ کہا اور کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت جو ہے یہ قائم فرمائی, پھر بعد میں بھی یہ جماعت ہوتی رہی تراویح کی, تو جماعت کا کیا حکم ہے اس کا, جو تراویح کا جماعت سے ہی پڑھنی ہے, جماعت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے, کوئی ڈفرنس ہے کیا ہونا چاہیے؟
جماعت جو ہے اس میں یہ سنت موقع تو ہے, لیکن علل کفایہ ہے یہ. علل کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل محلہ میں سے اگر بعض حضرات مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں,
ٹھیک ہے,
تو جماعت کی جو سنت تھی نا وہ بعض نے ادا کر دی, اس لیے سب بری ذمہ ہو گئے. اب اگر وہ گھر پہ پڑھتے ہیں بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے,
ٹھیک ہے,
یا ان کی کوئی وجہ ہے ایسی, تو انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہگار ہو رہے ہیں اگر گھر پر پڑھ رہے ہیں تو,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مساجد کے اندر جو جماعت کا نظام ہے ہونا یہی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں, اور آج کل کے دور کے اعتبار سے تو زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ جب جماعت میں اثر آتی ہے پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں,
ہمت بن جاتی ہے.
جماعت کے بغیر جو عام طور پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کے بارے میں تو مشاہدہ بھی یہ ہے اور پتا بھی یہی چلتا ہے کہ جماعت کے بعد پھر وہ نہیں پڑھتے, سستی ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے کہ جماعت سے پڑھ لیں گے تو ایک سب کے ساتھ شریک ہیں, ہمت بھی ہوتی ہے, قوت بھی, جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی, دل بھی لگتا ہے, اور اکیلے میں ہوتا ہے آدمی تو ابھی پڑھتا ہوں تھوڑا ایک گھنٹے بعد پڑھتا ہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ جناب 4 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھ لی پھر سو گئے, پھر جناب وتر کے ساتھ اٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پر اس طرح سستی کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں اور اس میں غفلت کرنے والے بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سنت موقع ہے یہ, جماعت اس کی سنت موقع علل کفایہ ہے. اگر مسجد کے اندر اہل محلہ نے جماعت قائم نہیں کی تو سب گناہگار ہوں گے, اور اگر بعض نے قائم کر لی اور بعض نے گھر پر پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے. جو نہیں پڑھے گا تراویح گھر پر بھی نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا. تو معاملہ یہ ہے
ماشاءاللہ. اچھا اب سب یہ جو سنت موقع علل کفایہ ہے, کیا اس کو ادا کرنے والا جو ہے یہ اس سے زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا, زیادہ فضیلت ملے گی اس کو, کہ جو مثال کے طور پر جو آپ نے تراویح کی مثال دی کہ ایک شخص تو مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے, اور ایک گھر میں پڑھ رہا ہے، چونکہ محلے کی مسجد میں بھی جماعت قائم ہو گئی اور گھر والے نے گھر میں پڑھ لی، گناہ اس کو بھی نہیں ہوا، گناہ اس کو بھی نہیں ہوا، تو اس کو خاص بینیفٹ کیا ملا جس نے مسجد میں
بینیفٹ یہ ملا کہ مسجد کی جو جماعت ہے
جی
جو سنت موقع کفایہ کے طور پر قائم ہو رہی ہے،
جی
محلہ میں
جی
سے بڑی تعداد آ کے مسجد میں پڑھتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ افضل بھی ہے.
اوکے،
ایک تو سنت موقع تراویح پڑھنے کا ثواب تو سب کو مل رہا ہے، گھر والے کو بھی مل رہا ہے اور باہر والوں کو بھی مل رہا ہے، مسجد والوں کو بھی،
ماشاء اللہ.
لیکن جو یہ سنت موقع علل کفایہ کی جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، اس میں جو شرکت کر رہے ہیں، ان کو مزید ایک افضل کا ثواب مل رہا ہے.
اوکے،
تو اب جو گھر میں پڑھے گا وہ افضل جماعت سے گویا کہ محروم ہے،
ٹھیک ہے،
اور سنت موقع علل کفایہ جو ادا کر رہے ہیں اس سے وہ دور بھی ہے.
ٹھیک،
تو اگر وہ دوری مجبوری کی صورت میں نہیں ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو الگ، ایک مریض ہے، معذور ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں مریض اور معذور نہ ہوتا تو میں اس رمضان کی برکت کو وہیں جا کر پاتا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. لیکن یہ کہ بلا وجہ اگر یہ سنت موقع علی الکفایہ والی جماعت کو جو چھوڑے گا تو افضل جو درجہ ہے اس سے وہ
محروم رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے اب آپ نے یہ دو تین سچویشن تو آپ نے بھی جو ہے دوران جواب جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کی ہیں، اشارہ کیا ہے، یہی اگر سچویشن ہمیں درپیش ہوں، مثال کے طور پر مرض کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، جاب کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں ہماری پوسٹنگ ایسی ہوئی بھی ہے کہ قریب میں جو ہے نا وہ نہیں ہے کوئی اس طرح کی جماعت جہاں پر ختم قرآن وغیرہ کا اور اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہو، اب پڑھنی تو ہے، تراویح پڑھنی بھی ہے، تو اگر یہ ہم فوراً مسجد کی جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں، ذہن بھی ہے پڑھنے کا، تو کب تک پڑھ سکتے ہیں،
اس کا وقت کیا ہے؟
جی ہاں،
اس کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز، عشاء کے جب فرض پڑھ لیے جائیں.
اوکے،
عشاء کی نماز کا جب وقت شروع ہوگا تو اب تو نماز عشاء پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے،
نماز عشاء کے جب فرض پڑھ لیں گے تو تراویح کا وقت شروع ہوگا.
ٹھیک،
اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھے بغیر کسی نے تراویح پہلے پڑھ لی، اس کی تراویح
نہیں ہوگی.
وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ چلو بیس رکعتیں پہلے پڑھ لیتا ہوں،
بعد میں
عشاء جو ہے جناب میں رات کو گیارہ بجے پڑھ لوں گا،
صحیح،
تو عشاء کے فرضوں سے پہلے اگر تراویح پڑھی تو وہ نہیں ہوتی. عشاء کے چار فرض پڑھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوا ہے،
صحیح ہے،
اور اس کا وقت رہے گا ختم سحری تک.
ہوں،
جو طلوع فجر کا، فجر صادق، صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے،
صحیح،
اس وقت تک اس کا وقت ہے.
ٹھیک،
جماعت کا حکم آپ کو بیان کیا گیا کہ جماعت عام طور پر وہ پہلے ہی ہوتی ہے، عشاء کے فوراً بعد ہوتی ہے،
جی جی،
تو جماعت سے پڑھیں گے تو ایک تو یہ کہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا اور سنت موقع الکفایہ کا بھی ثواب پائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ سستی بھی نہیں آئے گی، چستی رہے گی،
ٹھیک،
تو اس اعتبار سے پہلے ہی بری ذمہ ہو جائیں گے، تو ہونا یہ چاہیے. لیکن جو گھروں میں خواتین پڑھتی ہیں وہ رات میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مکروہ وقت بھی نہیں ہے.
ٹھیک،
افضل یہ ہے کہ تہائی رات کے بعد پڑھیں.
تہائی رات کے بعد سے
تیسرا حصہ، یعنی مثال کے طور
پر
9 گھنٹے کی رات ہے،
ٹھیک ہے،
تو 3 گھنٹے گزارنے کے بعد.
اوکے،
لیکن وہ لوگوں کی کثرت اور قلت اور جمع ہونے کے اعتبار سے جماعت کا حکم تھوڑا سا جدا ہو جاتا ہے.
اوکے،
گھر میں جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے رخصت زیادہ رہتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو تہائی رات کے بعد اس کی جو ہے وہ ادائیگی وہ مستحب ہے، لیکن پوری رات میں جب بھی پڑھیں گے تو اس کا مکروہ وقت نہیں ہے، بلا کراہت اس کا وقت ہے.
اچھا مطلب کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ کیا ضروری کہ 20 کی 20 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، مثال کے طور پر جوڑوں کا درد ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یا نہیں بھی ہے اور کسی اور سبب سے، یا یوں ہی پہلے 4 پڑھ لیتا ہے یا 2 پڑھ لیتا ہے، پھر کچھ 1 گھنٹے آدھا گھنٹے کے بعد پھر 2-4 پڑھ لیتا ہے، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد 2-4 پڑھ لیتا ہے، یوں کرتے کرتے سحری سے پہلے پہلے وہ 20 رکعتیں پڑھ لیتا ہے بما بہتر، تو یعنی اس میں کیا فرماتے ہیں؟
تراویح ہو تو جائے گی اس کی.
اوکے،
لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا ادائیگی،
ٹھیک ہے،
اس کو کہتے ہیں توارث. توارث کہتے ہیں کہ بس جو ہوتا آیا مسلمانوں میں طریقہ، وہ کیسے پڑھتے تھے، وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے.
اوکے،
یعنی ہر 4 رکعت تراویح کے بعد 4 رکعت کی بقدر جو جزیہ ہے لکھا ہوا کتابوں کے اندر بھی کہ اس میں 4 رکعت تراویح ہو گئی، اب تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، وقفہ ہے.
Okay.
اس میں تراویح کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کیا جا سکتا ہے، درود پاک پڑھی جا سکتی ہے، اور انفرادی طور پر 4 رکعت نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نوافل کی بقدر،
ٹھیک ہے،
وقفہ ہونا،
ماشاء اللہ،
یہ تو افضل اور بہتر ہے، مستحب.
مرحبا.
لیکن آج کل لوگوں کو جلدی ہوتی ہے،
ٹھیک.
اور دوسری بات یہ کہ وہ تاخیر کی وجہ سے ان کے اندر ظاہر بات ہے وہ ہمت اور قوت نہیں ہے نا،
ٹھیک.
تو اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تسبیح پر بھی اکتفا کر لیں،
ٹھیک،
جو تراویوں کی تسبیح عام طور پر آویزہ ہوتی ہے،
جی جی،
وہ 3 بار پڑھی جائے یا کم از کم 1 بار تو پڑھتے ہیں، اس کے فوراً بعد جلدی جلدی کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اس کا ہے پورا آداب اور اس کی افضلیت کے ساتھ ادائیگی کا طریقہ، تو بڑا اس میں اہتمام نظر آتا ہے. تو 20 رکعتوں میں یہ ہے کہ اگر یہ توڑ توڑ کے پڑھنا ہے، 8 رکعتیں بھی پڑھ لی، 12 جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اوکے،
کسی کی مجبوری ہے اور وہ واقعی تھک کے بیٹھ گیا، خشوع خضوع ہی نہیں آ رہا اس کا، بالفرض دل ہی نہیں لگ رہا. ایک تو ہوتی ہے سستی کائلی، وہ نہیں.
صحیح،
سستی کائلی تو رات کے 12 بجے کے بعد دوبارہ جب 12 رکعتیں پڑھیں گے نا، اس میں پھر
بھی آ جائے گی.
مجبوری الگ ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، اور واقعی سچی کمزوری ہے. اس مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے رکعتوں کو ڈیوائڈ کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب بلا وجہ توڑ توڑ کر چھوڑنا وہ ایک طرح کی سستی کائلی
کی نشانی ہے. ٹھیک ہے،
سستی کائلی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور سستی کائلی کی وجہ سے جو متوارث طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے برعکس ادا کرنا یہ ایک ادب کے خلاف ہے.
یہ بہت گہرا کانسیپٹ آپ نے توارث والا جو ارشاد فرمایا، بہت ماشاء اللہ سمجھ میں آیا. اور اسے یہ مدنی پھول بھی ملا مفتی صاحب، جو میرا ذہن جس طرف گیا کہ یعنی مسلمان جو ہیں وہ رمضان شریف میں اس عبادت کو اس طرح اہتمام، اور یعنی جو وہی اہل دین اور جو متقی لوگ تھے جس طرح سے وہ کرتے تھے اس کا، اور اس کی اہمیت جو سمجھتے تھے، تو اللہ ہمیں بھی اس کو ذرا نصیب کرے.
لوگوں نے بھلا دیا نا، یعنی افعال اہل دین جو ہوتے ہیں،
اللہ اللہ
انہی سے تو تمسک ہوتا ہے. وہی تو ہمارے دلائل ہیں، وہی تو ہماری حجت ہے، اسی پر چلنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں. لیکن دین کے معاملات کے اندر بھی جب ان چیزوں کے اندر ہم سستی کاہلی کریں گے اور جو ہے اس سے اجتناب کریں گے تو پھر سارے دائرے جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
بہت
الامکان جو اہل دین اور صالحین کا ہمارا گروہ رہا ہے اسی کے نقش قدم پر چلیں گے تو عبادات کے اندر بھی خوب برکات ملیں گی اور زندگی کے اندر بھی اس کے ثمرات پائیں گے.
مرحبا. اچھا، اب یہ بھی مفصل تصور سمجھائیے کہ ختم قرآن اور تراویح کتنے آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں، کتنا زیادہ ان کا آپس میں تعلق ہے اور کتنا تعلق نہیں ہے. یعنی اب اس سے میرے خیال میں دو تین پہلو نکل جائیں گے اس سے، کہ یعنی ختم قرآن نہ کوئی کر سکتا ہو، حافظ نہیں ہے تو کیا وہ تراویح نہیں پڑھے گا؟ اچھا، ختم قرآن تو اس کا حافظ ہے تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہوگی، یا غیر حافظ کے لیے اتنی ضروری نہیں ہوگی؟ اگر حافظ صاحب بھی ہیں اور وہ بھی ختم قرآن نہ کریں اور ایسے ہی یعنی تراویح بغیر ختم قرآن کے پڑھ لیں، تو ان کے بارے میں آپ ان کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ ایک عام مسلمان کے لیے آپ کیا دیں گے؟ کیا وہ اس کو عذر بنائے کہ میں چونکہ حافظ نہیں ہوں تو میں اس کا کیا کروں؟ ان سارے پہلوؤں کو کور کرتا
ہوں. حافظ ہونا تو ضروری تو نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
سب کے لیے
ٹھیک ہے.
حافظ مسلمانوں میں رہتے ہیں اور ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہر مسلمان کا حافظ ہونا قرآن پاک کا یہ فرض یا واجب نہیں.
اوکے،
یعنی شریعت نے یہ پابند نہیں کیا، حکم نہیں دیا.
ٹھیک،
اور اکثریت مسلمانوں کی غیر حافظ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کسی کی اقتداء کریں گے، حافظ کی اقتداء، تو یہ ختم قرآن کی سنت کو پا لیں گے.
صحیح.
اور جب رخصت والی صورت ہے موجود،
یہ
جماعت سنت موقع علی الکفایہ ہے، اس کے علاوہ جب پڑھیں گے تو اب انہیں پابند نہیں کیا جائے گا.
صحیح.
تو کیسے ختم قرآن کر سکتے ہیں؟ نماز میں دیکھ کے قرآن پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے.
اوکے.
اگر عملے کثیر ہوگا تب بھی، اور ویسے دیکھ کر پڑھیں گے وہ بھی تعلم کی صورت بن جاتی ہے.
ٹھیک.
تو ختم قرآن یہ ہے کہ ایک بار ختم قرآن تراویح میں سنت موقعہ ہے.
اوکے.
لیکن اس کی جو سنت موقعہ ہونے کی حیثیت ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے تعلق رکھتی ہے کہ وہ جو جماعت ہے سنت موقعہ الکفایہ کے طور پر،
جی جی،
مساجد میں جو اہتمام ہوتا ہے تو اس کے اندر ضرور ختم قرآن کیا جائے. وہاں پر اب لوگوں کی جو وہ کام کاج ہیں یا ان کی دل نہ لگنا ہے یا مجبوری ہے، اس کا خیال نہ کیا جائے. ایک بار تو ختم قرآن کریں گے
ماشاءاللہ.
اگرچہ لکھا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی زیادہ بھی ختم قرآن ہو سکتے ہیں.
مرحبا.
ایک بار سنت ہے، دو بار فضیلت ہے، اور تین بار افضل ہے.
اللہ،
لیکن
اللہ.
ابھی اگر دو بار فضیلت یا تین بار افضل کا اہتمام لوگوں کے کو راضی کیے بغیر کریں گے تو وہ ان پر تنگی ہو جائے گی نا.
صحیح.
دل بھی تنگ ہوگا، ہو سکتا ہے انہیں وحشت ہو، پریشانی لاحق ہو جائے کہ اتنی لمبی نماز ہوگی.
ٹھیک.
تو اس سے لوگوں پر وہ نماز پریشانی کا باعث نہ بنے.
ٹھیک.
نماز میں یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے.
اللہ،
تو
اللہ،
دو
اللہ.
بار جو فضیلت ہے اور تین بار جو افضل ہے، اب اگر یہ اس پر چلیں گے اور نمازی راضی نہیں ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں تاخیر کی وجہ سے، تو یہ فتنے کا باعث ہوگا.
اوکے.
اس لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک بار تو کریں گے.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ.
اس میں تو سب کو پابند بنائیں گے.
صحیح.
لیکن ایک کے بعد جو ہے نا، دو بار یا تین بار ختم قرآن ہو رہا ہے اور لوگ ڈبل ٹائم دے رہے ہیں یا تین گنا ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو راضی کیے بغیر ایسا
نہیں کرنا
چاہیے. ان میں اگر تنگی آئے گی، پریشانی لاحق ہوگی انہیں، تو یہ فتنہ ہوگا، یہ کام بھی جائز نہیں رہے گا.
اوکے.
تو ایک بار ختم قرآن کا معمول تو عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے جہاں انہیں حافظ میسر آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
بعض جگہ ایسی ہوتی ہے وہ حافظ میسر نہیں آ رہا.
صحیح.
تو اب ختم قرآن کیسے کریں؟
صحیح.
تو تراوی تو پڑھنی ہے.
ٹھیک.
تراوی پڑھنے والا حکم الگ ہے اور جماعت بھی اس کی کرنی ہے.
صحیح.
جماعت سے بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب اگر حافظ ہی نہیں مل رہا,
صحیح,
تب بھی تراوی تو پڑھیں گے. تو اس میں پھر یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتوں کی ترتیب کے ساتھ تراوی
جی 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 جی
اس طرح 20 رکعتیں پڑھیں گے, تراوی کی جو سنت موقع ہے وہ ادا ضرور کرنی.
اوکے.
تو حتی امکان حافظ جو ہے وہ تلاش کیے جائیں, اور حافظ بھی ایسے ہوں جو درست خواہ ہوں.
درست خواہ ہوں,
درست خواہ جو ہے یہ اب ایک لفظ آ گیا, درست خواہ, اور ایک ہوتا ہے خوش الحان.
ٹھیک ہے,
اس میں فرق ہوتا ہے. ایک کی آواز کی لے بڑی اچھی ہے, سریلی آواز ہے, کانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے,
بہت پیارا پڑتا ہے, سرور آ جاتا ہے.
تو دوسرا یہ ہے کہ وہ درست خواہ ہیں. درست خواہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخارج اور قواعد جو ہیں لغت کے عربی, ان کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں, مدات کا لحاظ رکھتے ہیں, مخارج کا لحاظ رکھتے ہیں.
یعنی جو قرآن پڑھنے کے اصول ہیں, طریقہ ہے, آداب ہے, اس کے حساب سے پڑھتے ہیں.
اب اگر درست خواہ خوش الحان بھی ہو تو سونے پہ سہاگ ہے.
ماشاء اللہ.
یعنی قرآن درست بھی پڑھتا ہے, اس کی آواز بھی بڑی پیاری,
بہت خوب.
تو یہ تو ٹھیک ہے, ڈبل چیز ہو گئی.
ٹھیک ہے,
لیکن دونوں میں سے ایک ہے ایک نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ وہ درست خواہ تو ہے لیکن آواز آپ کو بہت اچھی نہیں لگتی.
اوکے.
لیکن آپ کی نماز اس کے پیچھے درست ہوتی ہے, تو آپ نے اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ قرآن کی قرآت وہ مخارج کے مطابق کرتا ہے, کہیں اس کی قرآت غلط تو نہیں ہے, نماز فاسد تو نہیں ہو جاتی. ایسے کو حافظ بنانا ہے. دوسرا یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کا خیال نہیں کرتے, بھلے مخارج غلط ہوں, اس کی قرآت غلط ہو, وہ جو ضروری قواعد ان کی رعایت نہیں کرتا, لے بڑی اچھی بنائی ہوئی تو اس کو منتخب کر لیتے ہیں. اپنی نمازیں خراب کرنا ہے, جب اس کی نماز درست نہیں ہوگی تو پیچھے والوں کی کیسے ہوگی.
ٹھیک.
تو نماز میں کم از کم حافظ صاحب وہ درست قرآن پڑھنے والے ہوں, مخارج کی اور ضروری قواعد کی رعایت کے ساتھ, ایسے حافظ کو دیکھا جائے.
ٹھیک. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ایک کوالیفیکیشن کرائیٹیریا یہ بھی نکل آیا ہے کہ یہ اتنے منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں, یہ اتنے منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں, اور آپ کتنے منٹ میں فارغ کریں گے, یا کب تک ختم ہو جائے گا, اتنے بجے سٹارٹ کریں تو کب تک تراوی ختم ہو جائے گی؟ تو کیا اس کو بھی کوئی بیس بنانا چاہیے؟ یعنی اسپیڈ سے پڑھنے والا جتنا ہو وہ طبیعت کو بھاتا ہے عوام کی, اس کو کہ یار جلدی جو ہے نا ہم چلے جائیں گے.
یعنی عبادت ایک تو کرنی ہے تو نہیں کرنی, آنا ہے اس کی طرف سستی کے ساتھ آنا ہے, کاہلی کے ساتھ آنا ہے, اور آ گئے تو اب بھاگنے کی جلدی, یہ تو ایک مسلمانوں کی صفات نہیں ہے. قرآن پاک میں نمازوں کے لیے منافقین کے بارے میں کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں.
اللہ
تو
پر
یہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر مظاہرہ دیکھا جاتا ہے. تراویوں میں امام صاحب نے اگر 5 منٹ تک ایک رکعت میں قرات کرنی ہے تو پیچھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, چوپال لگا رہتا ہے, اور بعضوں کا صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں, صفے بھی خراب ہو رہی ہیں اور اٹھ کر نیت نہیں باندھ رہے, بلا وجہ صفوں میں بھی خلل آ رہا ہے. تو یہ جو سستی کاہلی کے جو مظاہرے ہیں نا نماز
جی
کے معاملے,
جی جی
یہ غلط ہے. نماز ادا کرنی ہے تو خشوع اور خضوع اور آداب کے ساتھ کریں گے, تبھی تو اس کی برکات پائیں گے. جب اس کے اندر دل ہی نہیں لگائیں گے اپنا, اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے, باہر کبھی پانی پینے کے بہانے سے اٹھ رہے ہیں, کبھی ہوا کھانے کے بہانے سے, کبھی دیکھ رہے ہیں میرا دوست آ گیا نہیں آ گیا. عام طور پر نوجوانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے, دو دو تین تین مل کے وہ 5-10 منٹ تک باتیں کرتے رہتے ہیں, جیسے ہی امام صاحب رکو میں گئے جلدی سے اللہ اکبر کر کے رکو میں چلے گئے. تو یہ کام بھی ہے, اسی سے تعلق وہ آپ کا سوال کہ جناب یہ جلدی پڑھ لیتے ہیں یہ دیر میں پڑھتے ہیں. تو اگر جلدی پڑھنے والا وہ درست پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں. لیکن اگر جلدی پڑھنے والا غلط پڑھتا ہے, اور غلط پڑھنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں جلدی پڑھتا ہے اس لیے اس کی پیچھے پڑھ لوں گا, تو آپ نے اپنی نماز کی کہاں پرواہ کی؟
اللہ.
تو جلدی دیر میں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ درست پڑھنے والا درست طریقے سے جلدی پڑھ رہا ہے, ایک حافظ ہے وہ بہت سلو پڑھ رہا ہے اور اس نے ٹائم زیادہ لگا دیا, تو آپ اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑھ رہے کہ یہ کافی زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے, میں جلدی اور درست پڑھنے والے کے پیچھے جاؤں گا, اتنا ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہ جلدی پڑھنے والا غلط پڑھتا ہے, جیسا کہ صدر الشریعہ نے بارش شریف میں لکھا بھی ہے کہ پاس کی حالت یہ ہے کہ یا لمبونا تالمبونا سمجھ میں آتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں آتا, تو اس طرح الفاظ چبا جاتے ہیں. ویسے صحیح پڑھیں گے لیکن جلدی کے چکر میں الفاظ چب رہے ہیں, تو یہ حفاظ کی غلطی ہے. مساجد کے کمیٹی کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور تراوی پڑھنے والوں کو تو رکھنا ہی چاہیے, ان کی نمازوں کا مسئلہ.
ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا, بہت پیارے پیارے آپ نے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. وقت ہو گیا سلسلے کا ختم, اور سوالات باقی ہیں, انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کور کر لیں. اجازت چاہتے ہیں, جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا, گم شدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے, اس کو نہ تو گوانا پال لے اسے